اس کے بعد ایک اور عنوان شروع ہو رہا ہے، باب فضل الغنی الشاکر. اب چونکہ پیچھے صدقات وغیرہ، لوگوں پر مال خرچ کرنا، ایثار اور ان چیزوں کا بیان چل رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ عنوان لائے کہ اچھا دیکھو، آخرت کے امور میں زیادہ انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، دنیا تو نہیں لیکن دینی امور میں تو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اب عنوان لا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، دنیا میں نعمتیں، آسانیاں، راحتیں دی ہیں، تو اس کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا، یا انسان کے پر جو اللہ تعالیٰ کے جو نعمتوں کے حقوق ہیں، یہ ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کے شکر ادا کریں. الغنی الشاکر، غنی الشاکر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوه المأمور بها. نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نعمتیں ہیں جو ہماری کوشش کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہمیں ویسے ہی دے دی ہیں، اور دوسری وہ نعمتیں ہوتی ہیں جس میں ظاہری طور پر انسان اسباب اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر ملتی ہیں. دو طرح کی ہو گئی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوشش کے بغیر ہمیں دی گئی ہیں، جسم دیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں صحت دی، ہمارے جسم کے اندر اتنی ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، پورا نظام چل رہا ہے، یہ پورا جو ہے ہم نے تو نہیں مانگا تھا، اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، یہ سب چیزیں ہمیں دی ہیں. ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان اپنے ان نعمتوں کو اللہ کی نامرضیات میں استعمال نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں جتنا ہو سکے استعمال کرتا رہے. اصولی طور پر یہ دو چیزیں ہو گئیں، بچنے کی چیزوں میں بچنا ہے اور کرنے کے کاموں میں کرنا ہے، اس کے بھی درجات ہیں. اب مثلا گناہ کا کام ہے، تو گناہ کے کام سے بچنا بھی ضروری ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی ہے، تو اب ان پیروں کو انسان گناہ کے کاموں میں اٹھانے سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ بولنا، زبان کو انسان غیبت اور بہتان اور غلط اور گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے سے بچائے. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں کو گناہ والی چیزوں میں استعمال کرنے سے انسان بچائے. یہ تمام چیزیں جس کی بھی جتنی مثالیں ہم لیتے چلے جائیں، یہ تو ہو گیا گناہوں سے بچنا، یہ نعمتوں کے شکرانے کا ایک درجہ ہوا کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو ادا کرنا، اس کے بھی درجات ہوں گے. بعض فرائض ہوں گے، بعض واجبات ہوں گے، بعض مستحبات ہوں گے. اب مثلا اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے کہ انسان جو عبادت کرنا چاہے کر لے. اب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے تو اچھا، اپنے جسم کی صحت کا، وقت کا، ان نعمتوں کا اس نے شکر ادا کیا کہ اچھا فرض نماز ادا کر لی. کتنے ہیں جن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو معذور ہیں، حرکت کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، عبادت کے قابل نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جو عبادت نہیں کر سکتے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے؟ تو بہرحال ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے فرض کردہ لازم احکام جو ہیں اس میں استعمال کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو واجبات مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرنا. تیسرا درجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنن اور مستحبات ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا. تو یہ ظاہر ہے اس کے درجات ہوں گے. بہرحال کرنے کی دو چیزیں ہیں، ایک بچنے کے امور سے بچنا، دوسرا کرنے والے امور کو کرنا. بچنے کے امور میں حرام بھی ہوگا، مکروہ بھی ہوگا، خلاف اولیٰ بھی ہوگا، کرنے کے امور میں فرض بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے، مستحبات بھی ہوں گے. یہ تو ان نعمتوں کی بات ہو گئی جو ہمارے مانگے بغیر ہمیں ملی ہیں، یا یہ کہہ لو کہ ہمارے اسباب اختیار اور ہماری کوشش کے بغیر ملے. دوسری وہ نعمتیں ہیں جس میں انسان کی کوشش کو دخل ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن ہماری کوشش کو اس میں دخل ہے. انسان محنت کرتا ہے, کماتا ہے, کوشش کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہاں پر پھر اب اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ انسان نے جو حاصل کرنا, نعمت کے حاصل کرنے کے اسباب اختیار کیے ہیں وہ بھی جائز ہوں. جب اللہ کے, جب انسان کے طرف سے اسباب اختیار کیے بغیر مل گئے تو وہاں تو بس ایک ہی چیز تھی کہ اچھا اب ان کو نامرضیات سے بچانا اور مرضیات میں استعمال کرنا ہے, ایک رخ تھا. یہاں پر تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے تو وہ اسباب بھی جائز ہوں. جب مل گیا تو اس کے بعد پھر وہی دونوں باتیں ہوں گی. مال حاصل کرنے کی کوشش کی تو حرام سے بچنا ہے, چوری سے بچنا ہے, جو حلال ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے, وہ کر لیے, مال مل گیا, اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے, اس میں وہی دو چیزیں, حرام سے بچنا اور جو اس کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنا. وہی حقوق فرائض بھی ہوں گے, زکوٰۃ ہے, واجبات بھی ہوں گے, صدقہ فطر ہے, قربانی ہے, مستحبات بھی ہوں گے, مستقل الگ الگ احکام اس پر آ جائیں گے. یہ ہے بنیادی طور پر نعمتوں کے شکرانے کی بنیاد. اس کے علاوہ شکر نعمت کے جو آگے کے جو اصول ہیں وہ مستقل ہیں. یعنی انسان دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھے اور یہ احساس دل میں رہے کہ اللہ کے مجھ پر بہت زیادہ انعامات ہیں, احسانات ہیں, اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے, اس لیے کہ انسان جب نعمتیں استعمال کرتا رہتا ہے تو بھول جاتا ہے, تو بھولے نہیں, یاد دلاتا رہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مجھ پر انعامات فرمائے. تو دل سے شکر ادا کرنا, زبان سے شکر ادا کرنا, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اور پھر وہی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا, نامرضیات سے بچانا. تو گویا تمام نعمتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جہاں حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنے کے اسباب بھی جائز ہوں, اور جہاں نعمت مل گئی ہے تو ملنے کے بعد چاہے ہم نے کوشش کی تھی یا بغیر کوشش کے ملی, مل گئی ہے تو اس کے لیے یہی دھیان رکھنا ہے کہ دل سے اس کو نعمت سمجھے, زبان سے اس کا شکر ادا کرے, اور پھر وہ تیسری بات جو امام نووی نے بیان فرمائی کہ اس کو جہاں اللہ کی مرضیات ہیں وہاں استعمال کرے, نہ مرضیات سے بچے. فضل الغنی شاکر, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غنی شاکر بہتر ہوتا ہے یا فقیر صابر بہتر ہوتا ہے, دو ہیں نا تقابل. ایک شخص ہے جو غنی ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے کتنا اس کو اجر ملتا ہے, اور مشکل کام بھی ہے, جیسے کہ انسان نعمتوں میں جا کر تو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت سی مرتبہ. اور ایک طرف وہ ہے جو تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, فقر میں ہے, اور صبر بھی کرتا ہے, اس کے پاس تو ویسے زیادہ چوائس بھی نہیں ہے, اختیار بھی نہیں ہے, وہ تو صبر ہی کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں میں بہتر کون ہے؟ عموماً ہم دیکھیں انبیاء علیہم السلام کی شان کیا ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی تنگی سے گزارا کرنا اور صبر کرنا. تو اس وجہ سے عموماً علماء اسی کو فرماتے ہیں کہ انسان زیادہ مال, زیادہ مال و دولت میں رہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے, اس کے بجائے تنگی میں رہ کر صبر کرے, فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ہماری کمزوری ہے, ہم زیادہ صبر اور مشکلات سے گزرنا اور صبر کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے راحتیں دی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ کبھی کبھی تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو انسان اس کو بہت بڑی چیز سمجھ کر کبھی کبھی ناشکری کے کلمات اور بے صبری کے کلمات بھی زبان سے نکال دیتا ہے. بہرحال اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ ایک اہم جز ہے, اس کو یہاں بیان کیا گیا. قال اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اب جو حدیثیں اور آیتیں پہلے آ چکی ہیں, جس کی تشریح آ چکی ہے, اس کو ہم تیزی سے پڑھ لیں گے. یہ آج پہلے آ چکا ہے, جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور گناہوں وغیرہ سے بچتا رہا, تقوی اختیار کیا, اچھی بات کی تصدیق کی, تو اس کے لیے ہم آسانی والی چیز یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے. وقال تعالی وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, اور دوزخ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو متقی ہے, جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اپنے دل کو بخل اور گندگی وغیرہ سے پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان اور انعام نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اس کا مقصد اپنے بلند عالی شان پروردگار کی رضا مندی طلب کرنا، یہی مقصد ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات ہیں، عام ہیں لیکن خاص ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت میں خرید کر آزاد کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا، شاید بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر زمانہ جاہلیت میں کوئی احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے ان کو خرید کر آزاد کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کسی احسان کے بدلے میں انہوں نے نہیں کیا، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے، آگے اس کے بعد فوراً والدحا آتی ہے، اس میں آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ایک صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عجیب شان ہے ان حضرات کی۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر صدقات تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کے ہاتھ میں دے دو، فقراء کو دے دو تو بہتر ہے۔ صدقات کا حال یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے اس کی حیثیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کھلم کھلا دینا، لوگوں کو دکھا کر دینا اچھا ہوتا ہے، اور کبھی چھپ کر دینا اچھا ہوتا ہے۔ کھل کر دینے میں ریا کا اندیشہ ہوتا ہے تو چھپنا بہتر ہے، اور کھل کر دینے میں یہ خیال، اور یہ بھی بہت سی مرتبہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، تو ایک فائدے کی چیز ہے۔ زکوٰۃ اور لازم صدقات جو ہوتے ہیں وہ تو چھپنے کی چھپانے کی بات نہیں ہے، انسان قربانی کر رہا ہے، چھپا کر کر رہا ہے، نہیں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، قربانی کر رہا ہے تو واجب ادا کر رہا ہے، تو واجبات میں چھپانا نہیں ہے، فرائض کو چھپانا نہیں ہے، وہ تو کھل کر دینا ہے، اگر کوئی بھول گیا ہو تو اس کو بھی یاد آ جائے گا۔ فرض نمازیں اسی لیے جماعت کے ساتھ کھل کر پڑھی جاتی ہیں، کوئی چھپانے کی بات نہیں۔ نوافل میں چھپ کر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست معاملہ، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی نفل اعمال بھی کھل کر کرنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی نیکیوں سے جڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، مسجد میں کبھی کبھی آپ رات گزارتے تھے، وقت گزارتے تھے، اعمال کرتے تھے، اس سے عام ماحول بن جاتا ہے۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹھہرتے تھے، اشراق تک عموماً ٹھہرنے کا معمول رہتا تھا۔ ان تبدو صدقات فنعم ما هي، تو وہی نوافل نفل اعمال ہیں، صدقات ہیں، ان میں یہی بات ہوگی کہ فرائض تو کھل کر کیے جاتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں، اور نوافل میں عموماً اخفاء ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فائدے کی خاطر ظاہر بھی کیا جاتا ہے۔ ان تبدو صدقات فنعم ما هي، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دیتے ہو تو بہت اچھا ہے۔ وان تخفوها، اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو اور فقراء کو دے دیتے ہو، چھپاتے ہو اور فقراء کو دے دیتے ہو تو بہتر ہے۔ ویکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وقال تعالی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، ہرگز تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ یہ بات پہلے آ چکی، کئی مرتبہ آ چکی۔ عام طور پر ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں پسند وہ کسی کو دے دو، جو پسند ہے وہ رکھ لو۔ عام طور پہ ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے۔ صحابہ کا حال ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتوں پر پوری طرح عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ہماری کمزوری ہے، میں اس لیے بار بار یاد دلاتا ہوں کہ کمزوری ہم سب کی ہے، لیکن کمزوری کو کمزوری سمجھنا یہ اہم چیز ہے کہ کم از کم ہماری سوچ نہ بدل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہی صحیح ہے، نہیں، صحیح وہی تھا جو صحابہ نے کیا، صحیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ہماری کمزوری ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے اور جو چیز زائد ہے، مستعمل ہے، کپڑے پہن لیے، پرانے ہو گئے، کسی کو دے دو۔ نئے کپڑے ہیں خود رکھ لو. عموماً ایسا ہوتا ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یا تو پھر دونوں چیزیں ہوں, مستعمل ہم کسی کو دیتے ہیں تو کبھی نیا بھی دے دیا کریں. ظاہر ہے کہ انسان ہوتا یہ ہے کہ نیا خرید رہا ہے, اب پرانے کو پھینک دینا تو اچھا نہیں ہے, تو کوئی استعمال کر لے. ٹھیک ہے پرانا دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے زائد ہے, لیکن کبھی نیا بھی دے دے انسان, یہ نہ ہو کہ ہمیشہ پرانا ہی دے رہا ہے. بہرحال اپنی کمزوری کو کمزوری انسان سمجھے. قرآن نے یہی کہا کہ کامل نیکی تو تبھی حاصل ہوگی جو زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور جو بھی تم خرچ کرو گے, بزائد تھا, بچا ہوا تھا, کم درجے کی چیز تھی, جو بھی ہوگا اللہ تو جانتا ہے, تمہیں ثواب اس کے مطابق مل جائے گا. والآیات فی فضل الانفاق فی الطاعات کثیرۃ معلومۃ, آیتیں تو اس سلسلے میں بہت ہیں اور بہت سی گزر چکی ہیں. حدیث نمبر 1. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. یہ روایت پہلے آ چکی ہے اور اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے. مختصر تشریح کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ لا حسد الا في اثنتين, انسان کو کسی اور پہ کے پاس نعمت دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ نعمت مجھے بھی مل جائے, اس کے پاس رہے مجھے بھی مل جائے یہ نعمت, تو یہ صرف دو موقع ایسے ہیں جہاں پر مناسب ہے, ورنہ تو مناسب نہیں ہے. یعنی کسی کو بہت مالدار دیکھا اور سوچے میں بھی مالدار بن جاؤں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حسد نہیں, حسد کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. لیکن مجھے بھی مل جائے, اس کے پاس رہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے دے تو کتنا اچھا, تو یہ مناسب نہیں ہے. مناسب صرف دو جگہوں پر ہے, اچھائی صرف دو جگہوں پر ہے. کون سے دو جگہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر غبطہ کرنا اور یہ دل میں خواہش کرنا کہ مجھے بھی مل جائے, یہ دو موقعوں پر مناسب ہے. نمبر 1, رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق, ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو توفیق دی, گویا کہ اس کو دل میں ڈال دیا اور وہ کرتا رہتا ہے, یعنی گویا کہ اس پر اس کو مسلط, فسلطہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دے رکھی ہے اور کرتا رہتا ہے, وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے, گویا کسی کو مسلط کر دیا اس پر کہ کرو دے دو دے دو اور دے دو. فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کہ اس مال کو وہ خرچ کرتا رہتا ہے حق کے راستے میں اور اخروی نفع کے راستے میں. ورجل آتاہ اللہ حکمتا, دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو, علم اور سمجھداری دی ہو, فہو یقضی بہا, تو اس علم اور حکمت کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتا ہے, یعلمہا لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے, بس یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو اور اچھے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے, دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی طاعت میں استعمال کر رہا ہے, تو یہ اس کا یہ غنی شاکر ہے, تو اس کے لیے فضیلت آ گئی. حدیث نمبر 2. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. یہ پیچھے والی روایت تھی کہ طرح تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے, غبطہ نہیں کرنا چاہیے, مگر دو صورتوں میں, یعنی مناسب موقع اور بہتر موقع صرف دو ہی ہوتے ہیں. ایک پیچھے علم کی بات تھی, حکمت کی بات تھی, یہاں قرآن ہے, خاص ہو گیا, وہ عام تھا یہ خاص ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے, وہ اس قرآن کو پڑھتا رہتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے, رات کی گھڑیوں میں, دن کی گھڑیوں میں, تو وہ قابل رشک ہے. اللہ مجھے بھی ایسا موقع ہوتا, مجھے بھی ایسی توفیق ہوتی کہ میں نوافل پڑھتا رہتا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مناجات کرتا رہتا, یہ ہے قابل رشک. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اسے خرچ کرتا ہو, دن کی گھڑیوں میں, رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا رہتا ہو, دن کے اوقات میں, رات کے اوقات میں خرچ کرتا رہتا ہو, نہیں دیکھتا کہ دن ہے رات ہے, ضرورت مند آ گیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا. حدیث نمبر 3. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. یہ روایت بھی پہلے آ چکی ہے. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا, مالدار لوگ تو بلند درجات لے گئے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کر گئے، فقراء اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ جو ہیں یہ تو آخرت کے درجات تو ان کو ہی ملیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ فقال وما ذاک؟ فقالوا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق. یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں تو ہم برابر ہو گئے. ویتصدقون، وہ صدقہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں صدقہ دینے کا. ویعتقون، وہ آزاد کرتے ہیں، غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں، کتنی فضیلت حاصل کرتے ہیں، ہم تو آزاد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مقصد باب کا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی شان کیا ہوتی تھی، کہ دوسروں کو، یعنی یہ جو مالدار تھے، وہ مالدار لوگ اپنے مال کے حقوق ادا کرتے تھے، الغنی شاکر جو تھے، تو فقراء نے بھی تمنا کی کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں غنی شاکر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم، کیا میں تمہیں ایسی بات سکھاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم پالو ان لوگوں کو جو تم سے آگے نکل گئے، جو تم سے آگے نکل گئے ان تک پہنچ جاؤ، بلکہ تمہارے بعد والوں سے تم آگے نکل جاؤ گے. ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم، کوئی تم سے بہتر نہیں ہو سکتا مگر وہی جو تمہاری طرح عمل کرے، جو تم کرتے ہو وہ عمل وہ بھی کر لے، اس طرح کا عمل کر لے. اچھا یا رسول اللہ، یہ ہمیں بتا دیجیے، ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں گے، ان کو تو بس آخرت کا مقابلہ تھا. قالوا بلا یا رسول اللہ، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33 مره، تسبیح، تحمید، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اس روایت میں اتنا ہی ہے، بعض روایت میں 100 کا عادت پورا کرنے کی جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لو، یا ایک روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ کلمہ پڑھ لو. بہرحال 100 کا عادت پورا کیا جائے گا. چند دن تو ایسے ہی گزرے، لیکن کتنے دن گزرے ہوں گے؟ مالدار بھی تو آخر صحابہ ہی تھے، جو مالدار تھے اہل الدثور وہ بھی تو آخر صحابہ ہی تھے. انہوں نے سنا کہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ سکھایا ہے. کیا سکھایا؟ وہ یہ سکھایا ہے، فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیا، ہم بھی پڑھیں گے. اس میں کیا ہو؟ ہم بھی پڑھیں گے. فرجع فقراء المہاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. ظاہر انہوں نے بتایا، اور کون بتائے گا؟ انہوں نے بتایا. دین کے معاملے میں بخل تو ہوتا نہیں، سننے والے نے سن لیا، دوسروں کو بتا دیا، دیکھو ہم تم خیر خواہی چاہتے ہیں، کیوں آپ لوگ پیچھے رہیں، نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو. تم لوگ کیا پڑھتے ہو؟ اچھا ہم یہ پڑھتے ہیں. تو پھر فقراء مہاجرین حاضر ہوئے کہ ہمارے بھائی جو مالدار ہیں انہوں نے یہ بات سن لی. اب ان کو کہیں بھی یہ تمنا نہیں ہوتی تھی کہ یہ مالدار ہیں، اتنا آرام سے جیتے ہیں، ان کے گھر ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس باغ ہے، ہمارے پاس باغ نہیں، یہ نہیں خیال ہوتا تھا. یہ خیال ہوتا تھا کہ اچھا نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم بھی تو صبر کر رہے ہیں، وہ شکر کر رہے ہیں. نہیں نہیں، تو ہمارے طرح والی سوچ نہیں تھی. ان کو یہ تھا کہ دینی امور میں جہاں آگے ہیں ہم ان سے آگے نکلیں، دنیاوی امور میں وہ آگے ہیں تو آگے رہیں، ہمیں نہیں چاہیے. باغ ان کے پاس ہیں رہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. مکان ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے سامان ہیں، کوئی بات نہیں، ان میں تو ہمیں مقابلہ ہی نہیں کرنا، ہمیں تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بھائی جو مالدار ہیں انہوں نے سن لی وہ بات جو ہم نے کی، تو وہ بھی اسی طرح کرنے لگ گئے، اب کیا کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. اب وہ عمل بھی کر رہے ہیں، یہ تو ان کا مقام تھا کہ عمل بھی کر رہے ہیں اور مالدار ہیں تو اچھا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، دل بھی صاف رکھتے ہیں. ایسی خوبیاں بعد والوں میں کہاں ملتی ہیں کہ مال بھی ہو اور دل بھی صاف ہو، قلب سلیم بھی ہو، اور نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا پورا شکرانہ بھی ادا کریں، عبادات میں بھی پورا پورا حصہ لیں. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. مال آئے گا تو دین سے انسان دور ہو جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے. ہاں، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں، جس کو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.